بولاية امیر المؤمنین و ائمة المعصومین علیہم السلام، درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اما بعد، قال اللہ سبحانہ و تعالی فی قرآنہ المجید و فرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. درود پڑھے محمد و آل محمد پر. تمام تر تعریفیں خدا وحدہ لا شریک کے لیے، درود اور سلام محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی ذوات مقدسہ پر. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اور آپ کو قرآن کریم، ولایت امیر المومنین اور دیگر ائمہ علیہم السلام کی ولایت سے متمسک کیا. دور امام حسن عسکری علیہ السلام میں فقہا کا کردار، یقیناً موضوع کے اعتبار سے انتہائی ضخیم عنوان ہے اور انتہائی اہم بحث ہے، خاص طور پر جس دور کو آج ہم نے عنوان قرار دیا ہے. یہ وہ دور ہے کہ جو ظاہراً، جسے آپ در عصمت ہم کہتے ہیں، کہ عوام الناس کا در عصمت سے وہ ظاہری تعلق جو کہ 11 ہجری کے بعد قائم رہا، اب وہ اس دور میں اور اس مقام پر آ گیا کہ اب ظاہراً اس انداز سے رابطہ رکھنا یقیناً حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے ممکن نہیں ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک انداز سے غیبت کے تسلسل کے انداز میں اگر دیکھیں تو وہ دور ہمیں نظر آتا ہے. خاص طور پر اگر دسویں امام ہی سے اس دور کو دیکھا جائے، کیونکہ دسویں اور گیارہویں دونوں ائمہ کو ہم عسکریین کے عنوان سے ہی جانتے ہیں. لیکن اس سے قبل کہ میں اس دور پر بات کروں، چاہوں گا کہ اس آیہ مبارکہ کی تشریح اور تفسیر کر سکوں کہ جس کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا. سورہ مبارکہ توبہ آیت نمبر 122، پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں سے یہ تو ہو نہیں سکتا، لَيَنْفِرُوا كَافَّةً، کہ سب کے سب ایک ساتھ نکل کھڑے ہوں. لَيَنْفِرُوا كَافَّةً، كَافَّةً تمام کے تمام ایک ساتھ، من کل فرقتن، ہر ایک گروہ میں سے، منہم طائفتن. اب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہونا کیا چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ ان لوگوں میں چند لوگوں، منہم طائفتن، ان میں ایک جماعت ہونی چاہیے کہ جو نکلے کس کام کے لیے. اب اس کے نکلنے کی علت بیان ہوگی، یہ لام سے علت بیان کی جاتی ہے، لے یا تفقہ فی الدین، یعنی کہ ان کے نکلنے کی علت قرار پائے گی کیا، تاکہ یہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں گے. ٹھیک ہے، اگر اس آیت کے فقط اس ٹکڑے کو ہم دیکھ لیں، تفقہ فی الدین، تو اس میں ہوگا کہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا، یہ سب کا فریضہ ہے. لیکن قرآن یہاں یوں انداز میں بات کر رہا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ بستی خالی کر کے چلے جائیں. نہیں, کچھ لوگ ہوں جو نکلیں اور دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں. اور پھر وَلَيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ, کہ اس کے بعد پھر واپس آ کر اپنی قوم کو, اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ڈرائیں, یحذرون یعنی کہ اپنی قوم کو خبردار کریں. ایک ہوتا ہے ڈرانا, ڈرایا تو کسی خوفناک چیز سے جاتا ہے, خبردار کریں. مثلا آپ جیسے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو سامنے کوئی ٹریفک سائن آ جاتا ہے نا, وہ آپ کو کیا کرتا ہے, ڈرا رہا ہوتا ہے, نہیں خبردار کر رہا ہوتا ہے. تو انبیاء آپ کو اور ہمیں جب خبر دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, ڈرا رہے ہوتے ہیں, نہیں خبردار کر رہے ہوتے ہیں کہ تمہاری زندگی کی گاڑی جو چل رہی ہے بی ویئر, آگے بہت خطرناک موڑ ہے, حرام میں پڑنے کا امکان ہے, بچے رہنا. تو ہدایت اسی انداز سے, ہدایت کا سلسلہ جاری ہے. تو یہاں ہمیں دو طرح کے جماعت نظر آ رہی ہے. ایک وہ جماعت ہے جو نکلی ہے, دین کا علم حاصل کر رہی ہے, واپس آئی ہے, اور دوسری جماعت وہ ہے کہ جو نکلی نہیں تھی, یہی موجود ہے اور اب کیا کرے گی, چونکہ یہ دین کا علم جانتے ہیں ان سے زیادہ, اب ان کا کیا وظیفہ ہوگا کہ وہ ان سے سوال کریں گے, اور ان کا وظیفہ کیا ہوگا جو آ گئے ہیں وہ ان کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے, بالکل اسی انداز سے سورہ نحل کے اندر بھی پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم اہل ذکر سے پوچھ لو اگر نہیں جانتے ہو. اگرچہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا, موضوع میرا کہیں اور ہے, لیکن بات بیان کرنے کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس آیت کے اندر بھی اگر نظر کی جائے تو اس کا مخاطب کون ہے. فَسَأَلُوا, تم سب سوال کرو, کس سے, اہل ذکر سے, اہل ذکر سے سوال کرو, ان کنتم لا تعلمون, اگر نہیں جانتے. بہت مختصر کروں گا, اس کے اندر بہت مطالب ہیں. یعنی اس کا ایک معنی یوں لیا جاتا ہے کہ اہل ذکر, ذکر سے مراد تورات ہے, اور کہا کہ جو تورات کے عالم ہیں ان سے پوچھو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ہیں, اگر تم نہیں جانتے تو یہ جو اہل تورات ہیں ان سے پوچھو, یہ تمہیں بتائیں گے کہ ہم نے پہلے کون کون سے انبیاء بھیجے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایک مصداق اس کا وہ علماء ہوں گے جو کہ تورات جن کے ہاتھ میں ہیں اور وہ عالم ہیں تورات کے. ٹھیک ہو گئی بات. دوسرا مصداق کون ہوگا, اب ہم ایمان لے آئے اور مسلمانوں میں اب اس آیت کو آج پڑھیں گے تو ابھی شاید کا مصداق کون ہوگا, فصل و اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون. پہلے درجے کے اندر تو رسول اللہ سے متعلق ہو جائے گا یقیناً کہ یہ ہم نے پہلا رسول نہیں بھیجا, اس سے پہلے بھی بھیجے ہیں. دوبارہ ہم کہیں گے رسول اللہ کی امت میں جب یہ آیت پڑھیں گے فصل و اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, تو پھر یہاں مفسرین نے کچھ روایات بھی نقل کی ہیں اور کی شرح بھی کی ہے کہ یقیناً وہ اہل ذکر کون ہیں, وہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہیں, کہ ان سے سوال کر لو اگر تم نہیں جانتے. اور تیسرے درجے میں یعنی کہ اگر ائمہ اہل بیت بھی سامنے نہیں ہے کہ ان سے پوچھا جا سکے تو اب اہل ذکر کون ہوگا, مطلب اب پھر وظیفہ دیکھا جائے گا کہ آیت میں وظیفہ کیا بیان کیا گیا ہے. وظیفہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو جانتا ہے اس سے سوال کیا جائے اور اس کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ جواب دے اگر کچھ جانتا ہے, ایسا ہی ہے. تو جب ہمیں اور آپ کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم کچھ ایسا ہے جو نہیں جانتے تو فوراً میرا وظیفہ ہے کہ سوال کروں. تو عقلی تقاضا کیا ہے, کس سے سوال کروں گا, جو جانتا ہوگا اسے سوال کروں گا. تو اب اگر سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہوں گے رسول اللہ سے سوال کروں گا, سامنے امام معصوم تشریف فرما ہوں گے امام معصوم سے سوال کروں گا. امام معصوم سامنے نہیں ہے یا ان تک رسائی نہیں ہے, اب کس سے سوال کروں گا, تو اس سے سوال کروں گا کہ جو علوم آل محمد کو مجھ سے بہتر جانتا ہوگا. تو اس عنوان سے میں نے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی. اس آیت میں باقاعدہ جو لفظ استعمال ہوا سورہ توبہ کی 122 نمبر کی آیت میں, کہا لیتفقہوا, فقہوا سمجھ بوجھ حاصل کرنا, جس شخص کے پاس سمجھ بوجھ کا یہ ملکہ حاصل ہو جائے اسی کو آپ فقیہ کہتے ہیں. تو سوال کیا جائے گا تو کس سے کیا جائے گا, یعنی کہ جو سب سے زیادہ جانتا ہوگا اس سے سوال کیا جائے گا, اس سے پوچھ لیا جائے گا. تو یقیناً اس آیت کے اندر ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس ہو رہا ہے. اب اسی آیت کے تناظر کے اندر ہم تاریخ میں ذرا غوطہ زن ہوتے ہیں اور وہاں پر نظر کرتے ہیں. ایک مرتبہ بلند آواز میں درود پڑھ دیجئے. اب ہم جس دور کی بات کر رہے ہیں یہ امام حسن علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کا دور ہے. یہ وہ دور ہے جو کہ انتہائی پراشوب دور ہے عباسیوں کا, وہ دور کہ جس کے اندر انہوں نے پہلے درجے کے اندر ائمہ علیہ السلام کو یقیناً پابند سلاسل بھی کیا, ساتھ امام کو انہوں نے زندان میں بھی پابند سلاسل کیا. اس کے بعد پھر دیکھا کہ بات نہیں بن رہی تو آٹھویں امام کو پھر ولی عہدی کے ذریعے سے کہ نظر بھی رکھیں گے, ابھی وقت نہیں ہے ان کی گہرائی میں جانا, لیکن یہ سب کچھ ہو چکا. اسی کے تسلسل کے اندر اب ہم جب بات ان دو ائمہ کی کر رہے ہیں کہ جس کے اندر ان کا عباسی حکمران ہو, تو ان کا وظیفہ کیا ہے کہ کسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کو لوگوں سے ایک تو الگ رکھا جائے, شیعوں سے ملنا نہ دیا جائے, اور ان کو اس انداز سے نظر بند کیا جائے کہ وہ جو ایک روایت پڑھی جا رہی ہے اور وہ موجود بھی ہے کہ جناب ہمارے 12 جانشین ہوں گے اور 11 جانشین دیکھے جا چکے, تو اس 12ویں کو آنے سے پہلے ہی شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. تو اس انداز سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے اوپر جسے آپ کہتے ہیں نظر بندی اور ویجیلنس, یہ شدید ترین ہو گئی. اپنے دور امامت کے 6 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال آپ کی قید رہی ہے, باقاعدہ زندان میں رہے ہیں. پھر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے, اس کی طرف میں آپ کی طرف توجہ دلاؤں گا, کہ جس میں ہم نے دیکھا کہ ایک راہب ہے قحط کے زمانے میں دعا کرتا ہے, آسمان سے بارش برس جاتی ہے, اور جو مسلمان ہیں ان کے دین متزلزل ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے, یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے, اس کی دعا کیسے پوری ہو رہی ہے. امام قید میں تھے, مدد طلب کی گئی, بیان ہوا, تو پھر واقعہ طویل اشارہ کروں گا کہ اس کے ہاتھ میں کسی نبی کی باقیات تھیں, ان کو وہ زیر آسمان کرتا تھا تو بادل آ جایا کرتے تھے. امام نے کہا کہ وہ اس کے ہاتھ سے لے لو اور کہو کہ اچھا اب دعا کرو. تو بہرحال وہ بات بیان ہو کر سامنے آئی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ حکمران کے اوپر بھی اس بات کا کم از کم اتنا اثر ضرور ہوا کہ زندان سے نکال کر گھر میں تو رکھ لیا, لیکن بہرحال نظر بندی کی کیفیت نہیں رہی. یہ جو دور آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں امام حسن عسکری علیہ السلام کا, بچوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ تاریخیں یاد رکھیے گا, 10 ربیع الثانی 232 ہجری میں امام کی ولادت ہوئی, 232 ہجری, اور مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی ہے, 254 ہجری, جب آپ تقریباً 22 سال کے ہیں. آپ نے منصب امامت کو سنبھالا ہے, یعنی کہ 10ویں امام کے شہادت کے بعد 254 ہجری میں آپ امامت کے منصب پہ فائز ہوئے, اور 260 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے 6 سال بعد. تو اس انداز سے 28 سال کی عمر میں آپ کی شہادت جو ہے وہ سامرہ میں واقع ہو جاتی ہے. جو مدت امامت رہتا ہے وہ کتنا رہتا ہے؟ 6 سال. اس 6 سال میں 3 سال کا عرصہ وہ ہے جو کہ آپ نے زندان میں گزارا ہے, اور بقیہ 3 سال وہ ہے کہ جو کہ نظر بندی میں گزارا ہے. اور اس نظر بندی کے عالم کے اندر یہ تو ممکن نہیں ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کا آنا جانا لگا ہو امام کے گھر میں اور جلسہ ہو رہا ہو اور جلوس ہو رہے ہوں, یہ ممکن نہیں ہے, عقلاً ممکن نہیں ہے. تو کیا کرنا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ بجائے یہ کہ سب کے سب امام کے دروازے پر آئیں, امام اپنا کسی نمائندے کا انتخاب کر لیں گے جو کہ 10ویں امام کے دور سے ہو چکا. 10ویں امام نے باقاعدہ وکلا کا جال بچھا دیا تھا, جان رہے تھے کیا ہونے والا ہے, تو اس وکلا کے جال کے ذریعے سے وہ لوگوں سے رابطے میں تھے. امام علیہ السلام نے بھی اس ہی نیٹ ورک کو استعمال کیا ہے اور لوگوں سے ملتے رہے, یعنی کہ چند لوگ آتے تھے اور وہ پھر ملنے کے بعد لوگوں تک امام کے جو بھی سوالات امام سے کیے جاتے تھے ان کے جوابات دے دیا کرتے تھے. اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یقیناً جو سوال کیے جا رہے ہیں جواب وہی شخص دے دیا کرتا تھا, اتنی لیاقت رکھتا تھا, تبھی تو امام کا نمائندہ تھا. تو اس حالت کے اندر اگر دیکھیں سلاطین نے جس انداز سے امام کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا کہ ان کو بالکل نظر بند کر کے رکھنا, تقریباً اگر میں تھوڑا سا آپ کو اس تاریخ میں لے کے جاؤں کہ معتز باللہ عباسی کے دور میں آپ نے امامت سنبھالی ہے, اور تقریباً 11 مہینے اور چند روز بھی اگر ملا لیں تو تقریباً 11 مہینے اور چند روز میں کے بعد اس کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور معتمد کی حکومت قائم ہو جاتی ہے. ہر حکمران جو آتا ہے وہ اپنے پچھلے حکمران سے زیادہ ظلم کرتا ہے, کیونکہ جہاں سے اس کا ظلم ختم ہوا ہوتا ہے وہاں سے اس کا شروع ہوتا ہے اپنی حکومت کو قائم رکھنے کے لیے, اتنا پرآشوب دور ہے. اور یقیناً جو سبب ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر چکا کہ وہی حدیث ہے کہ ہمارا 12واں, تو ان سب کو ان 12ویں کی تلاش بھی ہے. چنانچہ آپ نے اپنے سفیروں کے ذریعے اور وکلا کے ذریعے سے لوگوں سے رابطے کو برقرار رکھا. حضرت نے اپنے زمانے میں یہ انتظام کیا کہ ایسے افراد جو امانت دار ہیں, جو دیانت دار ہیں, جو علمی اور فقہی بصیرت رکھتے ہیں, انہیں عوام الناس میں بیان نہیں, کھل کر نہیں, لیکن یہ کہ تائید کر دی انہیں ان کی. اور بعض مسئلوں میں ان کو, جیسے میں نے عرض کیا کہ ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ وہ آ کر امام سے بھی رابطہ کریں لوگوں تک, اور وہ مسائل کے جس میں واقعتاً ان کے پاس بھی جواب نہ ہوتا تھا تو وہ امام کی طرف اس انداز سے رجوع کیا کرتے تھے. اس میں میں چند نام لینا چاہوں گا, مثلاً عثمان بن سعید ہیں اور ان کے بیٹے ابو جعفر محمد بن عثمان ہیں, جو کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے ممتاز نائبین میں سے ہیں. اور یہی نائبین جو ہیں, آپ نے دیکھا کہ 12ویں امام کی جب غیبت صغریٰ کا بھی آغاز ہوتا ہے تو وہ پہلے نائب وہی ہیں اس انداز سے, یعنی کہ بہت آپ کے بابا کے بھی اصحاب میں موجود ہیں, اتنے اصحاب با وفا ہیں. عین دار السنتلہ جس کو بغداد آپ کہتے ہیں اس میں موجود ہیں. اب ان کا لوگوں سے رابطہ کیسے ہو, کیسے لوگ ان سے رابطہ کریں, تو انہوں نے روغن کی دکان کھول لی, روغن فروش ہو گئے, تیل بیچ رہے ہیں, روغن بیچ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں روغن خریدنے, معلوم ہے کہ یہ جو بیٹھا ہے یہ روغن فروش نہیں ہے, نمائندہ ہے. روغن خریدتے تھے, جواسیس موجود ہوتے تھے, دیکھ رہے ہیں کون آ رہا ہے, کس کے پاس آ رہا ہے. انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے روغن لیا ہے, ساتھ میں کچھ رقم دے دی ہے اور بات چلی گئی. دکھنے میں ایسا لگا کہ روغن خرید کے چلے گئے, لیکن جو رقم دی گئی ہے اس کے اندر روغن کی رقم تو ایک طرف ہو جاتی تھی, جو باقی رقم تھی وہ بھی سمجھ جاتے تھے کہ یہ باقی رقم کون سی رقم ہے. یہ وہ خمس ہوتا تھا کہ جو کہ امام تک پہنچنا ہوتا تھا, اور پھر اس طریقے سے یہ ان لوگوں تک جاتا تھا جن کو ان کی ضرورت ہوتی. تو باقاعدہ اس انداز سے خراج اور خمس کی وصولی یہ یہاں اس انداز سے ہو رہی. ساتھ ہی ساتھ یہ اپنے کچھ سوال اور مسئلے بھی لکھ دیا کرتے تھے, جب آئے ہیں تو ساتھ میں کچھ وہ بھی دے دیا, ان کو جواب بھی مل گیا, کبھی وہیں جواب مل گیا کبھی امام سے مل گیا. تو چنانچہ ان دو حضرات کے ساتھ پھر اس دور کے اندر امام علیہ السلام جہاں خیال رہے, اس نظر بندی کے دور کے اندر بھی عوامی رابطہ اس انداز کا ہے کہ آپ کی نظر بھی ہے کہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے, ایسا نہیں کہ بالکل. اس میں ابو اسحاق الکندی کا واقعہ ہمیں ملتا ہے. ابو اسحاق الکندی کون تھا یہ شخص؟ یہ قرآن کے اوپر ایک کتاب لکھ رہا ہے کہ قرآن کی بہت سی آیات ایسی ہیں جو دوسری آیات سے ٹکراتی ہیں اور ان کے اندر فرق ہے, ان کے اندر اختلاف ہے, اس پر یہ کتاب لکھ رہا تھا. تو امام علیہ السلام کا معاشرے میں اس حد تک, یعنی کیونکہ امام محافظ شریعت ہے, محافظ دین ہے, اسی کے شاگردوں کے ذریعے سے امام نے ایک سوال اس تک پہنچوایا کہ اس سے یہ پوچھو کہ یہ جو تم نے آیت لکھی ہے, کیا جو تم نے معنی اس آیت سے لیے ہیں پروردگار نے بھی یہ لفظ اسی معنی میں استعمال کیا ہے؟ اب یہ فلسفے کی روح سے, فلسفے کی روح سے یہ چیز ممکن عین ممکن ہے کہ یقیناً جو میں سمجھ رہا ہوں ممکن ہے یہ ایسا نہ ہو, تو کیا یہ ممکن ہے؟ روایت لکھتی ہے کہ جب یہ سوال پوچھا نا تو اس وقت لکھ رہا تھا, وہ اس نے اپنا قلم رکھ دیا, کہتا ہے یہ سوال کس نے کیا تم سے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہم خود پوچھ رہے ہیں. کہا نہیں تم نہیں پوچھ سکتے. تو چنانچہ اس نے اس پوری کتاب کو لیا اور آگ میں ڈال دیا. یہ امام کا اثر و رسوخ ہے. یہ امام کو کیسے خبریں مل رہی ہیں؟ یقیناً امام کا رابطہ لوگوں تک موجود ہے کہ تبھی تو یہ مل رہا ہے. میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام کو ایک طرف تو میں آپ کو جیسے بتا رہا ہوں نظر بند کیا ہوا ہے اور باہر یہ معاملہ ہو رہا ہے, تو امام کا رابطہ ہے تو یہ کام ہوا اور امام نے مسلمانوں میں اس نظریے کو پنپنے سے پہلے ہی ختم کر دیا. چنانچہ یہ تو میں نے آپ کے سامنے دو آیتیں پڑھی اور فقہا کا کردار بیان کیا. اب رسول اللہ نے بھی فقہا کو کس انداز سے یاد فرمایا؟ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھ دیجیے. اصحاب کرام تشریف فرما تھے, رسول اللہ نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور فرمایا کہ اللہم ارحم خلفائی, اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما. قیلا یا رسول اللہ من خلفاء ہوگا, کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ اب یہاں پر آپ نے کچھ صفات بیان کرنا شروع کی. نام لے سکتے تھے کہ بھئی یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں, اور کتنے نام لیتے؟ یہ تو قرآن کا بھی اسلوب ہے کہ نام نہیں لیتا صفات بیان کرتا ہے. تو رسول اللہ نے بھی کچھ صفات بیان کی, فرمایا اور یہ جو کہا نا کہ اللہم ارحم خلفائی, روایت کے جملے ہیں ثلاث مرات, تین مرتبہ فرمایا. تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ خلفاء ہیں کون آپ کے, تو آپ نے فرمایا الذین یاتون من بعدی, یہ وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. مطلب یہ تو بات طے ہے کہ یقیناً آپ کی نگاہ جو ہے اس وقت سامنے بیٹھوں پر نہیں ہے, آپ کی نگاہ بہت آگے ہے کہ وہ ہیں جو میرے بعد آ رہے ہیں. یاتون من بعدی ویرون احادیثی وسنتی, اور وہ مجھ سے میری یہ جو احادیث ہیں اور جو میرا طریقہ ہے وہ لے لیں گے. اور اس کے بعد فیصلونہ الناس من بعدی, لوگ ان سے میرے اس طریقے اور میری سنت کے بارے میں جو ہے وہ سوال کر رہے ہوں گے. اور فی بعض الناس, کچھ اور روایت کے اندر وہ جملہ اس طرح سے ہے ثم یعلمونہ الناس, اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو بتائیں گے. یہ دونوں طرف سے یہ روایت جو ہے موجود ہے. من لا یحضر الفقی کے اندر یہ روایت موجود ہے, عیون الاخبار رضا کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے. یہ فقہا کیا کریں گے؟ یہ رسول اللہ کا طریقہ بیان کر رہے ہوں گے اور ان کی روایات اور ان کی سنت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا رہے ہوں گے, وسیلہ بن رہے ہوں گے. تو چنانچہ وسائل میں شیخ صدوق نے بھی اس کو لکھا ہے. اس کے علاوہ اب یہ تو ایک کریکٹر سمجھ میں آ گیا کہ فقہا ہوں گے اور وہ یہ کام کر رہے ہوں گے. اب ہم خاص امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور پہ نظر ڈالتے ہیں, یہاں سے وہ بالکل ہی میں کنفائن کر رہا ہوں کہ یہاں کون کون سے لوگ ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے. وہ ہمیں نظر آتے ہیں ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری, بہت بڑا نام ہے اور خاص عمر رسیدہ ہیں, یہ بزرگ ہستی ہیں. انہوں نے امام رضا علیہ السلام سے امام حسن عسکری علیہ السلام تک تقریباً چار آئمہ کا دور دیکھا ہے اور قصب فیض کیا ہے. ان بزرگوار نے جس انداز سے میں نے کہا کہ اور بھی بہت سے کمالات تھے, ابھی فقط وہی فقاہت والا کہ جب کوئی سوال کرنے آتا تھا جس جگہ تو یہ جواب دے دیا کرتے تھے, کیونکہ امام سے اتنے متصل تھے اور امام کی تائید بھی حاصل تھی. ابو ہاشم داؤد بن قاسم جعفری دوسرے شاگرد امام کے خاص, داؤد بن ابی زید نیشاپوری, ان کا کیا کردار ہے؟ یہ میں اس نیٹ ورک کا بیان کر رہا ہوں کہ جو مختلف علاقوں کے اندر موجود ہیں. یہ امام علی نقی علیہ السلام کے بعد امام حسن عسکری کی صحبت سے شرفیاب ہوئے, یعنی کہ انہوں نے ان کے بابا کا زمانہ بھی دیکھا اور ان کا زمانہ بھی دیکھا. میں نے کیا کہا تھا؟ دسویں امام نے بھوکلا کا جال بچھایا تھا, آپ کو وہ جال نظر آ رہا ہے کہ وہی لوگ ہیں کہ جو کہ گیارہویں امام کے ساتھ ساتھ بھی موجود ہیں. اسی کے ساتھ ابو طاہر محمد بن علی, محمد بن احمد, جعفر بن سہل ثقل, یہ چند اور نام ہیں, کیونکہ یہ میری تقریر اب صرف آپ لوگ نہیں سن رہے, ریکارڈ ہو جائے گی, یہ ایک ڈاکیومنٹری بن جائے گی کہ آنے والے لوگ جب ان شاگردوں کے نام ڈھونڈنا چاہیں گے تو ان کو اس لیکچر سے انشاءاللہ مدد ملے گی. چند باتیں میں کچھ شاگردوں کے بارے میں کر سکوں گا, سب کا نام لوں گا تو یقیناً بہت وقت بھی ہو جائے گا. محمد بن حسن صفا, یہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں, انہوں نے امام کے دور میں کتابیں لکھی. مثلا بصائر الدرجات میں ایک جو کہ ایک مشہور کتاب ہے, بصائر الدرجات انہوں نے لکھی ہے. انہوں نے امام حسن عسکری کی خدمت میں ایک تحریری مسائل بھیجے اور ان کے جو جواب آتا ہے وہ بھی لکھ لیے. غالباً اس کو استفتاءات کہیں گے نا, یہ اس دور کے اندر. یعنی کہ یہ بھیجتے تھے سوالات, وہاں سے جواب آتے تھے, سوال جواب. یہ جو جوابات آئے جا رہے ہیں, سوال جواب دونوں کو ملا کر کتاب بن گئی. یہ سنت کون قائم کر رہا ہے؟ یہ کس کے دور میں قائم ہو رہی ہے؟ امام حسن عسکری کے دور میں, ٹھیک ہے. اور نائب امام ہیں ابو جعفر خامنی, یہ بھی امام حسن عسکری علیہ السلام سے مسائل فقہ کے جوابات حاصل کر کے کتاب مرتب کرتے تھے. مطلب امام علیہ السلام یہ چاہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ جب فقہ کے مسائل سامنے آ گئے, کتاب مرتب ہو گئی, اب جب کوئی مسئلہ آیا اگر وہاں موجود ہے تو کیا امام تک آئیں گے؟ کیا کریں گے؟ وہی بتا دیں گے اس کو, ایسا ہی ہے نا. اچھا, ایک کیونکہ خود عالم ہے, خود بھی نظر رکھتے ہیں, مسائل بھی موجود ہیں, علم بھی لے لیا ہے, اب اگر کوئی سوال پوچھا جائے گا تو یقیناً جواب کون دے گا؟ جواب یہ خود دیں گے, ٹھیک ہے. اچھا, چونکہ اصول جانتے ہیں, فقط کاپی پیش کر کے نہیں بتا رہے کہ لکھا ہے تو بتا دیا, کیونکہ اصول جانتے ہیں, اس اصول کے تحت اگر کوئی سوال پوچھا گیا تو بھی جواب سامنے ہیں. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے لیے تو نہیں جائیں گے, تو وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے. ابو جعفر یہ والا کام کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ابراہیم بن ابی حفص, ابو اسحاق, یہ بھی ان کا تو نام ہی آخر میں ہے, ابو اسحاق, ابو اسحاق کاتب, ان کا نام ہی, ان کی تو جو ان کی وجہ ہے مشہوری ہو گئی, وہ بھی کاتب ہو گیا, یعنی کہ لکھتے ہیں. یہ کیا لکھتے ہیں؟ تو کہا کہ امام علیہ السلام سے جو بھی انہوں نے قصب فیض کیا, خاص کر یہ فقہ کے عنوان سے, یہ اس کو لکھ لیتے ہیں. تو دیکھیں کتنے ورژنس موجود ہوں گے اس دور کے اندر, کس کے لیے؟ امام کے چاہنے والوں کے لیے, جو چاہتے ہوں گے کہ وہ امام کے دور میں, کیونکہ رسائی ممکن نہیں ہے, مگر پھر بھی فقہ سے متصل رہے. پھر ابو العباس عبداللہ بن جعفر حمیری, قمی, قم کے تھے یہ صاحب, بہت بلند درجہ عالم ہیں. انہوں نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں, مصنف ہیں, جس میں بہت ساری کتابیں, مطلب یوں سمجھیں کہ اس میں جو کافی میں بھی اور مختلف جگہوں سے بھی ان سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روایاتیں لی گئی ہیں, بڑی, مطلب کہ ہمارے جو بیسکس ہیں منابع, ان کے اندر بھی جو ہے وہ ان سے روایات لی گئی ہیں. احمد بن ابراہیم ہیں, ان کا پورا نام ہے احمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن داؤد بن حمدان, یہ حمدان کے رہنے والے ہیں, لغت اور ادب کے معلم ہیں, ساتھ ہی ساتھ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں. اور ایک خصوصیت ان کو یہی حاصل ہے کہ چونکہ ادب اور اس کے جو لغت ہے اس کے معلم بھی ہیں, اور ساتھ میں فقہ کے اوپر بھی ان کی بہت گہری نظر ہے. پھر احمد بن اسحاق الاشعری ابو علی القمی, یہ بھی متعدد کتابوں کے نہ صرف یہ کہ مصنف ہیں, بلکہ اگر ان میں تمام کتابوں کا تذکرہ کروں جو کہ ایک میرے اور جگہ موجود ہیں, تو یقین کیجئے گا کہ 40-45 منٹ بہت کم ہوں گے صرف ان کی کتابوں کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اس دور میں ہیں کہ جب امام نظر بندی کی کیفیت میں ہیں, اور یہ اتنے صاحب لیاقت ہیں کہ فقط دو تین مسئلے نہیں, کتابوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں. تو توجہ اس بات کی ہے کہ امام کے ناصران جب امام زمان کو مشکل میں دیکھ رہے ہیں, کیا مشکل ہے؟ مشکل یہ ہے کہ عوام الناس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے, مشکل یہ ہے کہ عوام الناس تک خدا کے احکامات پہنچانے میں بیریئر, حکومت رکاوٹ بنی ہوئی ہے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ امام کی مدد فرما رہے ہیں. امام کی مدد, امام کی نصرت ہے. علوم آل محمد کا سیکھنا, عوام الناس تک پہنچانا, یہ کس کی نصرت ہے؟ امام زمانہ کی نصرت ہے. یعنی کہ جن لوگوں کے نام میں لے رہا ہوں, یہ اپنے امام زمانہ کے ناصرین تھے کہ جو اس انداز سے خدمت انجام دے رہے تھے. احمد بن اسحاق کی ایک خصوصیت اور بھی ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ تفسیر بھی کرتے ہیں قرآن کی, یعنی کہ علم تفسیر بھی ان کو معلوم ہے. اور اگر میں کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خیر ان کے بارے میں دو مختلف آرا بھی آتی ہیں کہ وہ جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے منسوب ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ اصلاً انہی کی تصنیف ہے, لیکن چونکہ قصب فیض امام حسن عسکری علیہ السلام نے کیا ہے تو اس لیے ان کی تصویر جو ہے وہ منسوب ہو گئی ہے. لیکن بہرحال دونوں روایات اپنی جگہ پر موجود ہیں. پھر علی بن حسین بن جو کہ دینی احکامات پھر وہی فقہ کے مصادر جو ہیں وہ لوگوں تک بتا رہے ہیں اور مسائل بتا رہے ہیں, خطوط کے ذریعے سے جس قدر ممکن ہوتا اپنے شیعوں کی رہنمائی فرماتے, خط و کتابت کے ذریعے سے, یعنی کہ ان تک خطوط موجود ہوتے اور اپنے جوابات کے لیے امام تک رجوع کرتے. عقید ان کا نام تاریخ کے اندر بھی لکھا گیا کہ جو کہ یہ خاص صحابی ہیں امام کے, جو کہ شہادت کے وقت بھی امام کے ساتھ تھے, مطلب یہ اتنے قریبی ہیں. ابو الادیان ایک اور صحابی ہیں امام کے شاگرد ہیں, اور ان کے ذمے یہ ذمہ داری تھی کہ یہی خطوط کی جو ترسیل ہے یہی کام کیا کریں گے. امام کا پورا نیٹ ورک تھا یہ کہ کس علاقے میں جائیں گے وہاں سے ان کے مسئلے لیں گے اور پھر یہاں پہ یہ ترسیل کیا کرتے تھے. اور یہ کہنا اب بار بار تکرار ہوگا کہ یقیناً وہ مسئلہ یہاں تک آئے گا کہ جس کا جواب واقعتاً جاننا ہوگا, وگرنہ کئی جواب تو خود دے دیا کریں گے ابو الادیان بھی. تو یہ وہ تمام امام کے خاص شاگرد تھے جو کہ امام کے دور میں امام کے لیے یہ کام انجام دے رہے تھے. اب بس ایک شخصیت کا تعارف اور کرواؤں گا جو کہ اس انداز سے تو امام کے ساتھ نہیں ہے, لیکن وہ پھر اسی انداز سے رہے گی کہ جس انداز سے آج ہم فقہا کو دیکھتے ہیں. وہ نام کون سا ہے؟ بہت بڑا نام ہے, وہ ہے فضل بن شازان نیشاپوری. فضل بن شازان, ان کی وفات ہوئی ہے 260 ہجری میں, موجود ہیں 260 ہجری میں ان کی بھی وفات ہوئی ہے 260 ہجری میں امام, یعنی کہ بالکل دونوں کا ایک ہی سن موجود ہے. انہوں نے 10ویں اور 11ویں امام کا دور دیکھا ہے, اور ان کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ علم کلام کے ماہر ہیں, مطلب ان میں کلامی رنگ بھی چڑھا ہوا ہے. علم کلام وہ علم ہوتا ہے کہ جو کہ عقائد کے کو واضح کرتا ہے, عقائد کی تشریح کرتا ہے, عقائد کا دفاع کرتا ہے. مثلا توحید کے باب میں اگر میں بات کروں گا کہ خدا کو ثابت کروں کہ ایک ہے اور وحدہ لا شریک ہے, تو یہاں پر جو مسائل ہوں گے, یہاں پر جو عنوان جس انداز سے اور جس علم سے استفادہ کروں گا وہ علم کلام ہوگا. تو یہ فضل بن شازان نیشاپوری علم کلام کے بھی ماہر شمار ہوتے ہیں. شیخ طوسی نے ان کا تذکرہ جلیل القدر متکلمین میں سے کیا ہے, جس کو جلیل القدر متکلم کہیں شیخ طوسی تو ان کا مقام کیا ہوگا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. فضل اپنے والد کے ہمراہ ہارون کی وفات کے بعد بغداد آئے تھے, مطلب اس وقت سے یہ بغداد میں موجود ہیں, اور اس میں انہوں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد پھر بہت سارے اور مشائخ ہیں جن سے انہوں نے قصب فیض کیا ہے, مثلا جس میں حسن بن علی بن فضال ہیں جو کہ جن سے انہوں نے علم یہ جو آپ کا فقہ ہے اور آپ کا قرآن کی تعلیم ہے یہاں انہوں نے حاصل کی. اس کے بعد پھر یہ کوفہ چلے گئے, وہاں انہوں نے حسن بن محبوب سے قصب فیض کیا, احمد بن ابی نصیر سے وہاں پہ قصب فیض کیا, صفوان بن یحییٰ ہیں جہاں انہوں نے قصب فیض کیا, اور مختلف مشائخ سے. یہ تمام کے تمام ائمہ کے دور میں موجود ہیں. ذرا دیکھیں کس انداز سے انہوں نے ایک اور اہم ترین کام کیا ہے, دیکھیں کس کس انداز سے کون کون سے. یہ تو بھی میں فقہ کا میدان بتا رہا تھا, علم کلام بتا دیا, تیسرا کام جو شازان نے کیا وہ کیا, آپ نے ایک کتاب لکھی کتاب العلل, اس کے اندر کچھ مناظرات ہیں جو کہ نقل ہیں, اور وہ مناظرات کس کے اوپر ہیں, وہ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے وہ مناظرات ہوئے ہیں, وہ نقل ہیں ان کے اس زمانے میں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی امامت کا اقرار ہو رہا ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے, جو ان کے مقابلے پہ اور خلافت کے دعوے دار تھے ان کی خلافت کے رد میں بھی دلائل اسی کتاب میں موجود ہیں. تو بہت پرانی کاوش ہے, بہت پرانی کتاب ہے, یہ ان کے دور کے اندر موجود ہے تو پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. इनके जो और आसार और तालीफात हैं उनके अंदर हमें तकरीबन कोई, अगर मैं आपको बयान करूँगा आपको यकीनन आप उनको दुआ भी देंगे, तकरीबन 180 तालीफात हैं इनकी, 180। और इनकी तादाद जो हमें जो नज़र आ गई है, खुदा मालूम जो ज़ाया हो गई है, जो नहीं पहुँचेगी वो कितनी थी। बाज़ इल्म कलाम और फ़िक़ के सिलसिले में हैं, इल्म कलाम के ऊपर भी लिखी, फ़िक़ में भी लिखी, और इसी के साथ साथ कुरान के मौज़ू के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है। और बाज़ तालीफात का ज़िक्र जो है वो तकरीबन मैं आपके सामने किए देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक मरतबा बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ लीजिए। असबातुर रजा, इस किताब के बाज़ हिस्से जो हैं वो बासम मूसवी जो हैं साहब ने उसको तकमील किया। अत्तलाक़, इल्ल शराए, अल्फराइज़ुल कबीर, अल्फराइज़ुल मुतवस्सित, अल्फराइज़ुस सगीर, ये तमाम की तमाम काबिशिंग की है किताब लिखी। ये मैं चंद बयान कर रहा हूँ आपके सामने, 180 हैं, मैं पढ़ना शुरू करूँगा तो। फिर मसाइलुल बलदन और यौम व लैला, क्या किताब है, दिन और रात। और उस अंदाज़ में इस किताब के अंदर ये कहते हैं कि ये कौल मिलता है कि ये वो ख़ास किताब है कि जो कि बाकायदा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के नज़र से गुजरी है, पूरी किताब उनके सामने से होकर गुजर, उन्होंने पढ़ा उसको, तो वो कितनी मुदल्लिल होगी। लेकिन ये कि हमारे घरों के अंदर किताब पढ़ने का रुझान जो है वो अव्वल तो नहीं है, घरों के अंदर लाइब्रेरी नहीं है, कुतुब खाने नहीं हैं, और अगर कुतुब खाने कहीं मोहल्ले में हैं भी तो वहाँ पर उस अंदाज़ से लोग नहीं हैं जिस अंदाज़ से होना चाहिए। ये वो उलूम आले मोहम्मद है कि अगर हमारे बच्चे बच्चे इसको कसब करे तो फिर यकीनन वो कौमें तरक्की किया करती हैं कि जिनके पास ये ख़जाने मौजूद हों और वो उनसे फ़ायदा उठाएँ। फ़ज़ल बिन शाहज़ान की तालीफ़ात के सिलसिले में यकीनन जो फहरिस्त नजाशी ने और शेख तूसी ने पेश की है उससे हमें ये मालूम हो रहा है कि वो मुख्तलिफ फिक्री ग्रोहों से मुतसादिम थे, मतलब उसके अंदर हमें इल्मे कलाम के एतबार से जो फ़िरके बने हैं जो मुसलमानों के अकायद में मसाइल हैं उसके ऊपर भी इनकी ख़ास गहरी नज़र है। इसी के साथ साथ उनके मज़ाहिब के रद्द में भी उनकी किताबें हमें नज़र आ रही हैं। मिन जुमला अगर मैं नाम लूँ तो मुतज़िला के रद्द में हमें किताब नज़र आती है, मुअत्तला के रद्द में किताब नज़र आ रही है, मुर्जिया के रद्द में किताब नज़र आ रही है, खवारिज के रद्द में किताब हमें नज़र आ रही है, और इसके अलावा आखिरी नाम अगर मैं लूँगा तो आप लोग भी खुदा मालूम वो लफ्ज़ इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि अगर हम बोलें तो आप समझ गए मैंने बोला नहीं और आप समझ गए कि उनके रद्द में भी इन्होंने किताब लिखी है, यानी गालियों के रद्द में किताब लिखी है, गुलूफ के रद्द में भी इन्होंने शाहजान ने किताब जो है वो लिखी है। तो परवट यानी कि इस अंदाज़ से हम देखते हैं कि ये हस्तियाँ जो कि अइमा अलैहिस्सलाम के दौर में इस अंदाज से मौजूद हैं, न सिर्फ ये कि उलूम आले मोहम्मद को कसब कर रही हैं बल्कि उनको अवामुन्नास तक पहुंचा भी रही हैं। ये वो पुरआशोब दौर है, एक बात। दूसरी बात, ये जो दरमियान का अरसा गुजरा है 3 साल, ज़रा गौर कीजिएगा वो लोग के जो ज़ियारत पर जा चुके हैं, जो समर्रा की ज़ियारत कर चुके हैं, एक तरफ तो हुक्मरान मसरूफ हैं कि शहर की तामीर करेंगे, तो शहर तो तामीर हो रहे थे, सामर्रा को सामर्रा कहा क्यों गया, सामर्रा यानी कि सुर्रा मन रा, असल लफ्ज़ तो ये है ना, सुर्रा खुश हुआ, मन रा जिसने देखा, या सुर्रा मन रा उसने ख्वाहिश की कि मैं एक मरतबा दोबारा उस शहर को देखूं, यानी कि इतना बेहतरीन शहर बना। लेकिन बहरहाल को दरो दीवार तो तामीर हो रहे थे लेकिन किरदार तामीर नहीं हो रहे थे। आइमा अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या कर रहे हैं, किरदार तामीर कर रहे हैं। ये जो लोग इस वक्त मौजूद हैं ये किसकी काविश है, यकीनन अगर इमाम अलैहिस्सलाम को खुलकर उस अंदाज से, जिस अंदाज से छः साल के अरसे में 3 साल आप कैद में हैं, 3 साल नज़रबंदी है, उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि ये इल्मी आसार हमारे पास मौजूद हैं। मैं इस वक्त शिया एतबार से बात नहीं कर रहा, मैं इस वक्त उस इमाम की इमाम और मासूम मंसूस मिनल्ला यहाँ से बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों से पूछ रहा हूँ। मुसलमानों, तारीख में एक शख्सियत गुजरी है जिसने 3 साल कैद में गुजारे हैं, 3 साल का दौरे इमामत है, और रिजल्ट ये हैं कि पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो तैयार हो रही हैं। ये बतलाओ कि मुसलमानों ने अगर पहचान लिया होता कि उनके दरमियान में कौन मौजूद है, तो यकीनन मुसलमानों की हालत आज 1441 हिजरी में ऐसी ना होती जो इस वक्त हमें ग्लोब पर नज़र आ रही है। तो चनाचे हमारी जिम्मेदारी है इस अंदाज से कि हम उलूम को इस अंदाज से कस्ब करें। एक मरतबा बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ दीजिए। बस अब मुख्तसरन कुछ बात मैं उस आयत की तरफ करूँगा कि जो कि मैंने इब्तिदा में पढ़ी थी कि जहन में कुछ शकूक और शुबहात अगर हैं तो वो भी यहाँ से दूर हो जाएं। अगरचे मेरा पूरा लेक्चर जो गुजरा है उसके अंदर दबे अल्फाज में वो सारी के सारे जवाबात मौजूद हैं। ये बतलाइए, अगर आपको एक मसला ना मालूम हो और फजल बिन शाहजान सामने बैठे हों जो कि जानते हैं और आप उनसे सवाल कर लें, वो आपको मसले का जवाब दे दें, तो ये बतलाइए कि ये दीन का इल्म, ये गहराई जो कि उनके पास है आपके पास नहीं है, तो अकली तकाजा क्या है जो कह रहे हैं उसको मान लीजिए। ऐसा ही है, तो जब आपके पास किसी शय की दलील ना हो लेकिन जो एक्टिविटी है, जो जवाब है, जो फ़ेल है, जो वजीफ़ा है वो बयान हो जाए और उसको आप अमल कर लें उन पर एतबार करते हुए, इसी का नाम फिक्र में तकलीद रखा है। जब आप बीमार हो जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बीमारी है, तो डॉक्टर आपको दवा देता है, आप वो दवा खा लेते हैं, आप डॉक्टर से कोई जिरा करते हैं, सवाल जवाब करते हैं उनसे कि मुझे नहीं साबित कीजिए, मुझे मेडिकल साइंस की वो सारी किताबें मुझे पढ़ाई है और ये है। पहली बात तो ये कि मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही क्या है, इतनी तिब की किताबें तो मौजूद हैं उसमें तो ये सारी बातें मौजूद होंगी, तो फिर ख़ुद किताब पढ़कर ख़ुद ही अपना इलाज कर लें, इसको सेल्फ मेडिकेशन कहते हैं। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि जब तक आपका इलाज होगा उस वक्त तक बहुत देर हो जाएगी, जब तक आपको असल मसला मिले, असल दवा तक रसाई हो। तो अक़ल का तकाजा क्या है? अक़ल का तकाजा ये है कि जो जानता है उसे पूछ लो, ठीक है, पहले दर्जे में होना चाहिए, तुम्हें मालूम होना चाहिए, लेकिन नहीं मालूम तो अभी क्या करना है, फ़ौरन ये इसे पूछ लो एक बार। बिल्कुल उसी तरीके से मसला वाज़े है। तो ये बतलाइए कि अब अगर कोई शख्स ये कहे कि जनाब हम तो सिर्फ़ उसकी तकलीद कर सकेंगे कि जो कि मासूम होगा, गैर मासूम ही नहीं कर सकेंगे, यही है ना? आइए कुरान की तरफ, अपनी तरफ से जवाब नहीं, आपकी तरफ से जवाब नहीं, कुरान से जवाब है। ये जो सूरह तौबा के अंदर 122 नंबर की आयत है, इसके अंदर जो जमात निकली है लितफक्कहू फिद्दीन के लिए, ये बतलाइए कि ये जमात जो निकल रही है दीन के इल्म हासिल करने के लिए, क्या मासूमीन की जमात है? मासूमीन की जमात नहीं। अच्छा, जब ये दीन का इल्म हासिल कर लेती है, वापस लौटती है अपने लोगों के अंदर, मासूम हो के लौटती है? मासूम होकर नहीं लौटते। कुरान में वजीफ़ा इस जमात का क्या बयान किया गया कि अपनी कौम को ख़बरदार करो, कौम को बतलाओ जो तुमने फकाहत की है इससे कौम को आगाह करो, और कौम का वजीफ़ा क्या बयान हुआ दूसरी आयत के ज़रिए से कि इनसे पूछ लो अगर नहीं जानते, तो यकीनन इल्म हासिल करने से मासूम नहीं हो गए। लेकिन बहरहाल इन लोगों के लिए अब ज़रूरी है जो इनके शहर में रह गए थे कि इनसे अपने मसले को दरियाफ्त करें और अपनी ज़िंदगियों में नाफिस करें। ये अकली तकाजा भी है और कुरान की सनद भी मौजूद है, तो इसी को हम तकलीद कहते हैं, इसके अलावा तो नहीं है। और उसके बाद अगर गौर करें कि जिसके अंदर रुजू का तस्करा है कि जनाब रुजू करें इन तरफ, यानी कि इनकी तरफ लौटा, इनसे जो है वो सवाल कर लिया जाए, इसलिए कि ये हमसे जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, تو یہ آپ کا یقیناً مسئلہ بھی حل کریں گے. تو میں نے درمیان میں بس میں مختصر کروں کہ چند میں نے آپ کے سامنے کچھ شاگردوں کے نام لیے اور کچھ فقہا کے نام لیے کہ یقیناً اس کے بعد ایک طویل فہرست ہے کہ جس میں یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا یہاں تک کہ غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا 260 ہجری میں جب 11ویں امام کی شہادت واقع ہو گئی. تو اس کے بعد اب 260 سے امام زمانہ کی غیبت کا جو ہے وہ جو سلسلہ ہے یوں انداز میں غیبت صغرا کا آغاز ہو گیا. اگرچہ آپ پہلے دن سے ہی غیبت میں ہیں, 255 ہجری کے اندر آپ کی ولادت ہے, وہ غیبت اتنی شدید غیبت ہے کہ ولادت کی شب میں خود آپ کی والدہ کو بھی نہیں معلوم کہ آج ولادت ہونے والی ہے. اگر میں اس انداز سے بات کروں تو وہ تو اتنی غیبت ہے کہ وہ اسی وقت سے شروع ہوئی ہوئی ہے. لیکن بہرحال تقریباً 45 کے قریب نام ہمیں ملتے ہیں کہ جنہوں نے امام کو نہ صرف دیکھا, امام سے جو ہے وہ کلام کیا ہے, امام نے ملاقات کرائی ہے. اور امام کی شہادت کے بعد 11ویں امام کی شہادت کے بعد جب آپ کی امامت کا آغاز ہوتا ہے تو یہ وہی غیبت صغرا کا دور ہے جو کہ 70 سال تک رہتا ہے 330 ہجری کے اندر, پھر دوبارہ آپ کی غیبت کبرا کا آغاز ہو جاتا ہے. بس اب ظہر آخری جملے پہ غور کیجئے گا, یہ نتیجہ ہے. اب جب ظہور ہوگا تو علماء کا یہ باقاعدہ موضوع رہا ہے اور کتاب بھی لکھی گئی ہے عصر ظہور کے عنوان سے کہ اسی انداز سے ظہور بھی ہوگا کہ جس طرح سے غیبت صغرا واقع ہوئی پھر غیبت کبرا ہوئی تو اب ظہور بھی اسی انداز سے ہوگا کہ پہلے چند لوگ یعنی کہ خاص لوگوں کو معلوم ہوگا کہ کس انداز سے پھر آہستہ آہستہ وہ بیان ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ ہیں, آج وقت نہیں ہے, پھر کبھی بات کریں گے کہ کون کون سے وہ مواقع ہیں اور کون کون سی وہ روایات ہیں جو کہ اس طرف دلالت کرتی ہیں کہ بہت سے لوگوں کا رابطہ جو ہے وہ امام سے جو ہے وہ ممکن ہے اس انداز سے. بہرحال پروردگار سے دعا ہے کہ ہمیں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی غیبت کے دور میں خاص طور پر اور یقیناً ان کے ظہور کے بعد بھی امام کے ناصروں میں سے شمار کر. پروردگار سے دعا ہے کہ ہماری زندگی میں کھینچتی ہوئی ہر سانس ایسی ہو کہ جو کہ ظہور کی راہ ہموار کر رہی ہو. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے حضرت حجت کے دل کو پروردگار تو شاد و خوشنود فرما. پروردگار سے دعا ہے کہ ہمارے اعمال کے ذریعے سے بی بی زہرا کے دل کو شاد و خوشنود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا, امام زمانہ کے قلب مطہر کو خود امام زمانہ کے ظہور کے ذریعے سے شاد و خوشنود فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا, ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو اپنی بارگاہ میں ماں. پروردگار ہمارے اعمال صالحہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد علیہ بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا, تمام مستضعفین جہاں جو ہیں ان کی مدد فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مسلمان کفر کے ساتھ نبرد آزما ہیں وہاں ان کی مدد اور نصرت فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, مراجع کرام اور عظام کی طول عمر عنایت فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد اور اہل بیت محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا, کہ علوم آل محمد کو اپنی زندگیوں میں جذب کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما, ہمیں ان کے امان اور انصار میں سے قرار دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.